صحابت پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 229، بامقام جامعہ مسجد صفرا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مرحلہ 20-10-2000، موضوع ہمیں محمدی ہونا چاہیے یا حنفی، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی۔
ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمارے معاشرے میں دو شخصیتیں ہیں، لوگ جن کی بات مانتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، ایک کی بات ماننے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جن کی بات ماننا اتباع ہے، اطاعت ہے، اور جو دوسری شخصیت ہے جس کی بات مانی جاتی ہے خاص کر ہمارے بر صغیر میں، اس کا نام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کی بات ماننا تقلید کہلاتی ہے۔ نبی کی بات بعض لوگوں کے نزدیک واجب ہے، اللہ کی بات فرض ہے، لیکن ہمارے نزدیک نبی کی بات بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے اللہ کی بات ماننا فرض ہے۔ وہی لوگ جو نبی کی بات کو واجب کہتے ہیں، ان کے نزدیک آئمہ کی تقلید بھی واجب ہے۔ جیسے نبی سے کوئی دلیل طلب نہیں کی جاتی کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کی بات مانی جائے آخر کیوں، اس لیے کہ نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت خود فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن میں دے دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے، اس لیے نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی کہ آپ کی ہم بات کیوں مانیں۔ جیسے ہم نبی کی اتباع پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان سے دلیل نہیں مانتے، اسی طریقے سے ایک گروہ اپنے ایمان کی بات کو ایسے ہی تسلیم کرتا ہے کہ اس سے دلیل طلب نہیں کرتا کہ آپ کی یہ بات کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، مقلع مختار نہیں, اس کو اختیار نہیں. اب ہم نے موازنہ کرنا ہے ان دونوں شخصیتوں کے درمیان کہ اگر دونوں کی بات بھی مان لی جائے, ویسے تو تقلید شرعاً حرام ہے. تقلید کہتے ہیں قبول قول غیر من غیر حجہ, کسی کی وہ بات ماننا جو قرآن میں نہ ہو, حدیث میں نہ ہو, اس پر اجماع نہ ہوا ہو اور اجتہاد بھی نہ ہو, ایسی بات ماننا کہ جو حجت شریعہ ہیں قرآن حدیث اجماع اور اجتہاد, ایسی بات ماننا کہ جو ان چاروں میں سے نہ ہو تکلیف کہلاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہیں بھی اس لفظ کو انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا. پیروی کے معنی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ وارد نہیں ہوا ہے, حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر بالفرض حال لوگوں کی بات مانتے ہوئے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آئمہ کی بات بھی بلا حجت مانی جاتی ہے, جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی ہے, تو ہم موازنہ کرتے ہیں کہ پھر ان دونوں شخصیتوں میں سے کون حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے. جس کا مقام اونچا ہے, الفا ہے, اعلی ہے, اس کی بات کو مانا جائے, یا اس کی بات کو مانا جائے کہ جس کا مقام اس سے کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہیں, ایک دور نبوت سے پہلے کا ہے اور ایک دور نبوت کے بعد کا ہے. نبوت کے بعد کا دور, اس کا تو کوئی کیا مقابلہ کرے گا. ہمارے نزدیک نبوت سے پہلے کے دور کا بھی کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا, چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو, چاہے وہ امام شافعی ہو, امام مالک یا احمد ہو, عبد القادر جیلانی ہو, کوئی گنج بخش یا فیض بخش ہو جو ان کے نزدیک ہے, کوئی بھی ہستی مسلمان ہونے کے باوجود, اسلام کو قبول کر لینے کے باوجود نبی کے اس دور کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جو آپ کی نبوت سے پہلے کا دور, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اے اللہ کے نبی, جب تک ہم نے آپ کو بتلا نہیں دیا, آپ کو ایمان کا علم نہ ہو سکا, آپ کو قرآن کا علم نہ ہو سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے, اس حالت میں پیدا ہوئے کہ آپ کے والد عبداللہ فوت ہو چکے تھے, یتیمی میں آپ کھولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. عرب کے دستور کے مطابق شہر سے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی کھلی فضا میں یہ پرورش پائے اور صحت مند رہے. دائیاں مکے کا چکر لگانے کے لیے, بچوں کو لینے کے لیے مکے آتی ہیں, اس میں ایک دائی حلیمہ بھی, اس کی سواری جس گدی پر یہ سوار ہو کر آتی ہے وہ کمزور ناتوان, اتنی کہ سب سے پیچھے یہ رہ جاتی ہے, سب اس سے پہلے مکے پہنچ جاتی ہیں. ہر بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, آپ کی والدہ آمنہ کے گھر آتی ہیں, لیکن یہ لوگ کہ بچہ یتیم ہے, کوئی بھی حانی نہیں بھرتی, کوئی بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. حلیمہ بھی آئی اور واپس پلٹ گئی. جب لڑکے میں اس کو کوئی بچہ نہ ملا, اپنے خاوند سے کہتی ہے مجھ کو حیا آتی ہے کہ میں خالی روڈ اپنے گھر جاؤں. چلے اسی یتیم کو لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دے. آمنہ کے گھر آئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اسی ناپاک سواری پر بیٹھی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی. اس کی سہیلیاں جو بچے لے کر پہلے ہی مکے سے نکل گئی تھیں, حلیمہ کی سواری ان کو کراس کرتی ہوئی آگے نکلتی ہے. حلیمہ سے اس کی سہیلیاں پوچھتی ہیں, اے حلیمہ جب تو آئی تھی تو سواری اتنی ناتواں اور کمزور تھی کہ تو سب سے پیچھے رہ گئی, اور اب حالت یہ ہے کہ تو ہم سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے جا رہی ہے, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مکے سے تو نے سواری نہیں خرید لی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہے کہ سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا. اب میں اس شخصیت کو لے کر جا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری سواری کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ یہ دوڑتی ہے اور تم کو پیچھے چھوڑتی ہے. مدینے میں ایک مرتبہ یہ افواہ اڑ گئی کہ دشمن نے حملہ کر دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہ جب ابو صحابہ اٹھ رہے تھے اور اپنے ہتھیار سنبھال رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر واپس آ رہے تھے, ننگی پیٹھ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ گھبراؤ نہیں, دشمن کا کوئی خطرہ نہیں. ابو طلحہ کو کہنے لگے میں تیرا گھوڑا لے گیا تھا, لوجت تو ہوں بہرا, میں نے تو اس کو دریا کی طرح چلتے ہوئے دیکھا, اس کی رفتار بہت زیادہ. ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے میرا گھوڑا ناتواں اور کمزور تھا, چلنے میں سست تھا, لوگوں سے پیچھے رہ جاتا تھا, لیکن جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوجت ہوں بہرا, اے ابو طلحہ میں نے تیرے گھوڑے کو دریا پایا ہے, اس دن کے بعد کوئی گھوڑا میرے گھوڑے سے سبقت نہ لے جا سکا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے بعد کی. ایسے ہی ایک اونٹ تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا, غالباً تبوک کا سفر تھا, طویل سفر تھا, اونٹ تھک گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے پاس سے گزرے اور پوچھا اے جابر تیری سواری کا کیا حال ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے تھک گیا, طویل سفر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو ہانکتے ہیں اور پھر دعا دیتے ہیں. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ وہی اونٹ جو سب سے پیچھے تھا اب سب سے آگے نکل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا اے جابر تو یہ اونٹ بیچتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں بیچتا ہوں, لیکن اس شرط پر بیچتا ہوں کہ مدینے تک سواری میں ہی کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دینار میں یہ اونٹ حضرت جابر سے خرید لیا. مدینے پہنچے, صبح کو حضرت جابر یہ اونٹ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس کو دے لیجیے, یہ آپ کا ہے. آپ نے حضرت جابر کو وہ 40 دینار بھی دے دیے اور اونٹ بھی واپس کر دیا. یہ دو واقعے نبوت کے بعد کے ہیں کہ نبی کی وہ سواری اتنی تیز ہو گئی جس پر نبی نے سواری کی تھی یا نبی نے دعا دی تھی,
اور ایک حلیمہ کی سواری وہ نبوت سے پہلے کا باب ہے. کیا کوئی بچہ، کیا کوئی جوان، کیا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا مقابلہ کر سکتا؟ چلے آپ اپنے امام کی صلاح خیال کریں، اس کی حمایت میں اس کا تذکرہ کریں، اس کے فضائل بیان کریں، لیکن کم از کم ایسی مثال کو ہمیں لا کر دیں کہ آپ کے امام کی یہ قرابت ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضائع ہو رہی ہے. اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی نے آ کر اللہ کے نبی کو لٹایا، آپ کا سینہ پھاڑ دیا، شک صدر ہوا، آپ کے اندر سے لہو کا ایک لوتڑا باہر نکالا جبریل نے، اور کہا جو شیطان کا حصہ باہر نکال کر پھینک دیا، سونے کے لگن میں آب و زمزم سے دھویا، اس کو واپس رکھا اور پھر سی دیا. نبی کے ساتھ کھیلنے والے بچے دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیے گئے علیہ الصلوۃ والسلام. حلیمہ اور حلیمہ کے گھر والے دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ کے نبی موجود تھے. ڈر کی وجہ سے آپ کا رنگ فق ہو چکا تھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ سینے کے نشانات دیکھے ہیں کہ جو شب کے سفر کے بعد جب سرجری کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن اللہ کی قدرت کن فیکون، اللہ کی طرف سے یہ سارے انتظامات ہوئے کہ نبی کا سینہ دو مرتبہ شب کیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں حدیم میں لیٹا ہوا تھا، جبریل آئے میرے سینے کو شک کیا، ایمان اور نور سے میرے سینے کو بھر دیا، پھر براق لائی گئی، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی اس کا قدم بھی وہیں پڑتا تھا. معراج پر بیت المقدس سے ہوتے ہوئے جس کا تذکرہ رب قرآن میں ایسے کرتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گئے. مسجد حرام سے مسجد اقصا جبریل کی معیت میں اس براق پر سوار ہو کر بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کراتے ہیں، پھر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، آسمان کا پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا، جبریل جواب دیتے ہیں میں ہوں، تیرے ساتھ کون آیا ہے؟ میرے ساتھ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خود آئے ہیں یا کسی نے بلایا ہے؟ کہا نہیں، ان کو بلایا گیا. دروازہ کھلتا ہے، فرشتے مرحبا کہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شک ہوا، ایمان اور نور سے آپ کے سینے کو بھرا گیا. کیا کوئی شخصیت کائنات میں اس شخصیت کا مقابلہ کر سکتی ہے جس کے سینے کو شک کر کے شیطان کے حصے کو باہر نکالا گیا اور اس کے سینے کو ایمان اور نور سے بھر دیا گیا؟ کا کوئی ایمان اس شخصیت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا. شیطان کے حصے کو نبی کے جسم سے علیحدہ کر دیا گیا، آپ کا دل دھویا گیا، آپ کے سینے کو ایمان اور نور سے بھرا گیا. کا کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے. کوئی امام، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دائی حلیمہ کے گھر ہوئی. قحط کا زمانہ ہے، پہلے تو لے جاتے ہوئے ہی دائی حلیمہ جو قحط کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، ان کی چھاتیوں میں دودھ بھر گیا، ان کی بکریاں جہاں چلنے کے لیے جایا کرتی تھی نبی کے آنے سے پہلے بھوکی واپس آتی اور ان کے تھنوں میں دودھ نہ ہوتا. جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں پہنچے، بکریاں اور اونٹنیاں ان کے تھن دودھ سے بھر گئے. لوگ ان کی بکریوں کو دیکھ کر کہنے لگے، اپنے چرواہوں کو، کہ تم بکریاں آنا اس وادی میں لے کر جاؤ جہاں ابو لویل کے چرواہے جاتے ہیں. لوگ ان کے ریوڑ کی اتباع کرتے ہوئے، پیچھے چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں حلیمہ کے جانور چلتے ہیں. شام کو واپس آتے ہیں، حلیمہ کے جانور بھرے ہوئے، پیٹ ان کا بھرا ہوا، تھن دودھ سے بھرے ہوئے، اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا. یہ برکت و فضیلت نبوت سے پہلے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیا کوئی ایسا خوش نصیب بچہ بھی ہے؟ چاہے وہ ثابت کا بیٹا نعمان ہی کیوں نہ ہو، وہ انس کا بیٹا مالک ہی کیوں نہ ہو، وہ ابلیس کا بیٹا محمد ہی کیوں نہ ہو، کیا کوئی کائنات میں ایسا بچہ ہے جو حنبل کا بیٹا احمد ہی کیوں نہ ہو، کہ جس کی اتنی برکتیں ہوں کہ اس کے گھرانے میں اس کے گھر پہنچتے ہی اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا. جب کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں، پھر کیسے کہہ دیا جائے کہ تم اپنے امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لو تب بھی صحیح ہے، اور محمد رسول اللہ کی اتباع کر لو تب بھی صحیح ہے، اور اگر یہی بات ان کے منہ سے نکلے تب بھی ہم شکر کرتے ہیں. اگر یہ لوگوں کو اختیار دے دیں کہ لوگوں تمہارا دل چاہے تو نبی کی اتباع کر لو، تمہارا دل چاہے تو اپنے امام کی تقلید کر لو، یہ کمبخت ایسے ہیں کہتے ہیں نہیں، مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہوتی، مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا. نبی سے بالکل کٹ آؤ، نبی سے لا تعلقی، نبی سے علیحدگی، کہ اب نبی کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں، چونکہ تو اپنے امام کا مقلد ہے، تیرے گلے میں تیرے امام کا پٹا ہے، جہاں وہ تجھ کو لے کر جائے، چاہے جہنم میں چاہے جنت میں، وہ اس کی مرضی. تو ایسا جانور ہے کہ جس کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں، وہ بچر خانے میں لے جائے تجھ کو ذبح کرتے، تجھ کو احتجاج کی کوئی اجازت نہیں، وہ تجھ کو اپنے گھر میں جائے اور اپنے گھر میں رکھ لے، تجھ کو کچھ کہنے کی کوئی اجازت نہیں، یہ اس کی مرضی ہے. مقلد کا ہاتھ صرف جانور کی طرح ہوتا ہے، جو کسائی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اس پر چھری پھیر دے، یا مالک اپنے گھر لے جائے، اس کو پالے، اس کو استعمال کرے، اس کا دودھ دھوئے، تب اس کی مرضی ہے. اور مقتدر اتباع کرنے والا وہ آنکھیں کھول کر چلنے والا ہوتا، وہ کسی کی غلط بات کو تسلیم نہیں کرتا. جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو لو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو مانو، کیونکہ معیار کتاب و سنت ہے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے رد کر دو. لیکن اگر تم رد نہیں کر سکتے ہو کسی کی بات کو، تو یہ قبر والا ہے، یہ مدنی ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے. جس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا, اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ تو یہ کیوں کہتا ہے, تیری یہ بات کیوں مانی جائے آپ. لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی, علماء کی جہالت کی, ہماری کم ہمتی اور کم علمی کی, کہ ہم نے اپنی باغ ڈور اپنے علماء کے سپرد کر رکھی ہے, تو مجھ کو ٹی جے کا کہے تب بھی مانوں گا, تو مجھ کو باپ کے مرنے پر خوشی منانے کا کہے تب بھی مانوں گا, تو مجھے نبی کی اتباع چھوڑنے کا کہے تب بھی مانوں گا, جو تو کہے گا وہی میرا مذہب ہے. اور یہ نشانی منافق کی نشانی ہے, یہ نشانی قبر میں اس آدمی کی نشانی ہے جس کو فرشتے پیٹیں گے, اس سے پوچھا جائے گا اس کا جواب کیا ہوگا, ہاں ہاں لادری, ہائے افسوس مجھ کو کچھ پتا نہیں. اقول ما یقول الناس, میں وہی بات کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے. آج ہمارے پاکستان میں مسلمانوں کی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا کیا حال ہے؟ کیا یہی نہیں جو مذہب میرے باپ آپ کا ہے میرا مذہب بھی وہی ہے, جو مذہب میرے مولوی کا ہے میرا مذہب بھی وہی ہے, جو مذہب میرے پیر کا ہے میرا مذہب بھی وہی ہے, اور جو اگر کوئی اونچا پہنچ جاتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جو مذہب میرے امام کا ہے میرا مذہب بھی وہی ہے. یہ نشانی اس بدبخت کی نشانی ہے جس کو قبر میں بھی کہا جائے گا من ربوں کا, من نبیوں کا, ماں بیوں کا, اور اس کا جواب ہوگا ہاں ہاں لا ادری, اقول ما یقول الناس, مجھ کو کچھ علم نہیں, میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. فرشتے اس کو ماریں گے, وہ چیخے اور چلائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار کو سنتی. مکے میں قحط پڑا, ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نبوت سے پہلے, بچپنے کی بات ہے, گھر سے لائے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا گیا, آپ کی پیٹھ بیت اللہ کی دیوار سے لگی. قحط کا زمانہ تھا, مشرقین مکہ بارش چاہتے تھے, آسمان پر بدلی کا نام و نشان نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کعبے کے ساتھ لگتی ہے, آسمان سے بادل اٹھتے ہیں, بارش برستی ہے, اتنی بارش برستی ہے کہ شہروں کے آباد سرسبز ہو جاتے ہیں, مکے میں سیلاب آ جاتا ہے. ابو طالب نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ خوبصورت چہرے جن سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتا, یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. اور اللہ کے نبی نبوت کے بعد جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ایک دیہاتی آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی جانور مر گئے, فصلیں ختم ہو گئی, قحط کی وجہ سے ہمارے بچے ہلاک ہو گئے, زمین مردہ ہو گئی, اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھائے تھے کہ پہاڑ کی مانند ایک بڑا بادل آسمان پر طلوع ہوا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنی دیر بھی نہ گزری تھی کہ خطبہ جمعہ اللہ کے نبی بند کرتے, بارش برسنی شروع ہوئی. صحابی بیان کرتا ہے کہ میں بارش کے قطرے نبی کی داڑھی میں گرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. ہم اپنے گھر گئے, بھیگتے ہوئے گھر گئے, مسلسل 7 دن تک بارش برستی رہی. وہی دیہاتی یا کوئی اور اگلے جمعے اٹھ کر کہتا ہے اللہ کے نبی گھر گر گئے, اللہ کے نبی سیلاب آ گیا, ہمارے راستے محدود ہو گئے، ہم کہیں آنے جانے کے قابل نہ رہے. اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس بارش کو بند کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اپنی انگلی کا اور اللہ سے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اب مدینے پر بارش نہ برسا. ایک مہینے تک مدینے کے ارد گرد بارش برستی رہی اور مدینے میں بارش کا نام و نشان نہ تھا، حتیٰ کہ مدینے میں قحط کی صورت ختم ہوئی، زمین پھر ہری بھری ہوئی، زمین زندہ ہو گئی، فصلیں ہو گئی، جانور خوب موٹے تازے ہو گئے. کا آئینہ سے بھی ایسی کوئی شخصیت کا کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ ابھی اٹھے نہ ہو اور وہ بارش برسانا شروع کر دے، اس کی انگلی کا ابھی اشارہ ختم نہ ہوا ہو کہ بادل چھٹنے لگ جائیں اور ادھر ادھر جائیں جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو. جب کائنات میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے، پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لو تب بھی ٹھیک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو تب بھی ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے ایک ہی چیز ٹھیک ہے، یعنی شخصیت کو اٹھا کر اتنا اوپر لے جاؤ کہ وہ محمد رسول اللہ کا مقابلہ کرنے لگ جائے. کوئی اس کے بارے میں بھی کہے وہ حسن من کا لم ترا تب تو ہے، وہ اجمل من کا لم تلی دن نساؤ، خلق کا مبرن من کل عیب کا ان کا تب خلق کا کما تشاؤ. کوئی اس کے بارے میں بھی کہے کہ تجھ جیسا حسین و جمیل چہرہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی آگ میں آج تک تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا، کوئی دیکھے تو کیسے کہ تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. خلق کا مبرن من کل عیب کا قد خلقت کما تشاء، آپ کی شخصیت ہر عیب سے پاک ہے اور ایسی پاک ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ام سلیم، ان کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، وہ چمڑے کا ایک بچھونا نبی کے نیچے ڈال دیا کرتی تھی. آپ کثرت سے آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا اور ام سلیم اس کو ایک بوتل میں برتن میں جمع کرتی جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں ام سلیم کہ یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اس کو جمع کرتی ہیں اور اس کو اپنی خوشبو میں ملاتی ہیں، جو خوشبو اس پسینے کی ہے کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیا کوئی شخصیت ایسی بھی ہے؟ لوگوں نے مقابلے تو کیے ہیں، زکریہ کے بارے میں اس کے ماننے والے لکھتے ہیں کہ زکریہ صاحب جو لباس پہنتے تھے، ایک تو وہ خوشبو ہوتی تھی جو باہر سے لگاتے تھے اور ایک وہ خوشبو ہوتی تھی جو آپ کے زکریہ کے بدن سے پھوٹتی تھی. یہ زکریہ کو نبی کے قائم مقام بنانے کی ایک سازش ہے کہ ایک وہ خوشبو جو وہ استعمال کرتے تھے وہ علیحدہ ہوتی تھی اور ایک ان کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی جیسے نبی کے جسم سے خوشبو پھوٹتی. لوگ نبی کے لحاف کو، نبی کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، یہ صحابہ کی محبت کی دلیل تھی. وضو کا پانی اس کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور اگر کسی کو یہ قطرے میسر نہ آئے وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اس کی تری سے فائدہ اٹھاتا تھا اور اپنے جسم پر ملتا تھا. اس کے مقابلے میں زکریا کے ماننے والے، زکریا کی فضیلت کے گن گانے والے کہتے ہیں کہ جس گھر میں زکریا صاحب قیام کرتے تھے ان کی اہلیہ زکریا صاحب کے کپڑوں کا پانی نالی میں نہ بہاتی تھی، دیواروں پہ چھڑک دیا کرتی تھی کہ اس کے کپڑوں کا پانی اتنا پاک ہے کہ اس کو زمین پر نہ گرایا جائے، نبی کے کپڑوں کا پانی زمین پر گرتا تھا لیکن زکریا کے کپڑوں کا پانی دیوار پر، اس کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا تھا. زکریا صاحب خود بھی بیان کرتے ہیں ان کے کندھوں کے درمیان ایک مسا تھا، وہ لوگوں کو مسا دکھا کر کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی مہر نبوت بھی یہی ہوا کرتی تھی. یہ مقابلے کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک صحابہ ہاتھ پر ملا کرتے تھے لیکن زکریا کے ماننے والے، زکریا صاحب کا جو رکاو دام تھا جس میں وہ تھوک اور بلغم پھینکا کرتے تھے، اس کے ماننے والے وہ پانی میں ڈال کر گھول کر پی لیا کرتے تھے. اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور ان کے مقابلے میں کسی کو کچھ بھی نہ جاننے والے، چاہے وہ کوئی بڑا صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی تابعی ہی کیوں نہ ہو، نبی کا کوئی اپنا ہی بھائی کیوں نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، خضر، ایوب، ابراہیم، نوح، آدم علیہ السلام و السلام، ہم کسی نبی کا مقابلہ محمد رسول اللہ سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا سید و ولد آدم، میں ساری بنی آدم کا سردار ہوں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی بنی آدم کے وہ افراد جو نبی نہیں بنے، رسول نہیں بنے، ان کے بھی سردار ہیں اور انبیاء اور رسولوں کے بھی سردار ہیں، اولیاء کے بھی سردار ہیں، اتقیاء کے بھی سردار ہیں. اس لیے چونکہ نبی کا مقام ہی بہت اونچا ہے، اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی شخصیت کو لانا گوارا نہیں کرتے. ہمیں یہ بات نہیں بھاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا جائے، ان کی تقلید کے بارے میں وہی حکم لگایا جائے جو محمد الرسول اللہ کی اتباع کے بارے میں حکم لگتا، یہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید بھی واجب ہے اور محمد الرسول اللہ کی تقلید بھی، اتباع بھی واجب ہے. کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ایک ادنا امتی امام ابو حنیفہ، کوئی مقابلے کی بات ہے. دور نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو پتھر مجھ کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. یہ بیگان چیز ہے ہمارے نزدیک جو حرکت نہیں کرتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ نبوت سے پہلے ہی اللہ کے نبی کو یہ پتھر سلام کیا کرتا تھا، اور یہ نبوت کے بعد کی بات ہے. غالباً حضرت انس ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، ایسی جگہ ہے کہ جہاں رکاوٹ کوئی نہیں، قضائے حاجت چاہتے ہیں اللہ کے نبی، ایک درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو حکم دیا کہ تو اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چل. وہ صحابی بیان کرتا ہے کہ زمین کو پھاڑتا ہوا جیسے اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہو اس کا مالک اس کو کھینچ کر لے جاتا ہے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنے مالک کی، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ایسے ہی وہ درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یہی بات آپ نے جا کر دوسرے درخت کو کہی, وہ بھی اپنی جگہ سے زمین کو پھاڑتا ہوا نبی کے ساتھ آیا. ان دونوں درختوں نے اوٹ کر لی, اللہ کے نبی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے, ان درختوں کو واپس جانے کا حکم دیا. وہ درخت وہاں سے اٹھ کر پھر اپنی جگہ پر ویسے ہی پہنچ گئے جیسے پہلی دفعہ اپنی جگہ پر موجود نبوت سے پہلے کی بھی شان آپ نے ملاحظہ کر لی اور نبوت کے بعد کی شان بھی آپ نے ملاحظہ کر لی. اب اس کا مقابلہ ہم کسی ایمان سے کروا دیں, ہمیں یہ سوچ کر دکھ ہوتا ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, ان کا مساجد اللہ, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جو اللہ کا گھر اس دنیا میں بناتا ہے اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کا محل ایک تعمیر کرے گا جس میں اس نے رہائش رکھنی ہے. یہ مسجدیں کیوں برکت والی ہیں؟ اس لیے کہ اس میں فلا تدعو مع اللہ احدا, ان المساجد للہ, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, فلا تدعو مع اللہ احدا, ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اس میں اللہ کی وحدانیت کا ہی ڈنکا بجے, آپ اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا ہو. اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت, یہ دو تذکرے ہیں جو مساجد میں ہونے چاہیے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے ملک کی اکثر مساجد میں نہ اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو, ان کے مقام رسالت کو ایسے اجاگر کیا جائے جیسا کہ اجاگر کرنے کا حق ہے. یہ بات بھی مسجدوں میں نہیں ہوتی. قصے اور کہانیاں, ہمارے فلاں بزرگ نے ایسے کر دیا, فلاں بزرگ نے ایسے کر دیا, اب تم کیا کرو, بزرگ کے نام کی ختم دیا دے, اور ختم تو دروازے میں پڑتی ہے, کھانا تو مولوی کے پاس آنا ہے, اس لیے تم ختم دیتے رہو اور کھانا مولوی کو پہنچاتے رہو, بس نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, بس قیامت کا دن ہوگا وہ جانے, وہ بزرگ جانے اور تم جانو, اور تم کو لے کر وہ جنت میں چلے جائیں گے, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, اللہ بھی نہیں روک سکے. اور دوسری بات اپنے آئمہ کی, ان کی فضیلت کے گن گائیں گے, ان کی تکلیف کا حکم لگائیں گے, ان کے پیچھے چلنے کا درس دیں گے. کہاں امام اور کہاں نبی, اس فرق کو وہ مضبوط خاطر نہیں رکھتے, یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی اتباع کا حکم دیا, اس کی رسالت کا حق ادا کرنے کا حکم دیا, اس کے مقام رسالت کو بیان کرنے کا حکم دیا, اس کے مقام رسالت کو پہچاننے کا حکم دیا, یا اپنے امام کی تکلیف اس کو ماننے کا, اس کی فضیلت میں قصے اور کہانیاں گھڑنے کا حکم دیا. میرے بھائیوں, یہی ایام ہیں, یہ زندگی کے ایام, یہی ایام ہیں جو آخرت کی پونجی ہیں. جہنم یا مائزی تذکر الانسان وانا له الذکرا, اللہ کہتا ہے وجی ایوم اذن بجہنم, جس دن جہنم کو لایا جائے گا. ویا مائزی تذکر الانسان وانا له الذکرا, پھر انسان یاد کرے گا اے کاش میں نصیحت حاصل کر چکا ہوں, اے کاش میں صراط مستقیم پر چل گیا ہوتا, اے کاش میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوتا. یا ظالم علی یدیہ, جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کیا کہے گا, افسوس کیا کرے گا, اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں رسول کے راستے پر چلتا, میں فلاں ابن فلاں کو اپنا دوست رکھتا, اپنا امام کو امام نہ بناتا، ان کے پیچھے نہ چلتا، بلکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا. یہ وہی اشعار ہیں جن کے بارے میں ہر جمعے کو ہم آپ کو متنبہ کرتے ہیں، آپ کو خبردار کرتے ہیں، آپ کو ہوشیار کرتے ہیں. آپ خواب غفلت میں ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، ماں و گھر نے اور دنیا نے آپ کے ذہن پر قبضہ کر رکھا. آپ کو نصیحت کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، اپنے بھی اور بیگانے بھی نصیحت کی بات سے بڑا دور بھاگتے. لوگوں کو کہا جائے، کتنی مرتبہ نبی کی حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہے، اللہ کے نبی نے جمعے میں آنے کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو سب سے پہلے آئے اس کو اتنی فضیلت ہے، جو اس کے بعد آئے اس کو اتنی فضیلت ہے، اور جو اس کے بعد آئے اس کو اتنی فضیلت ہے. اور جب خطیب منبر پر چڑھ جائے، خطبہ شروع ہو جائے، وہ فضیلت والا سلسلہ ختم ہو جاتا. فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم آتے ہی اس وقت ہیں کہ جس وقت خطبے کا اختتام ہونے والا ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ نصیحت کی بات ہمارے کانوں میں پڑ جائے. ایسی بدبختی ہماری، مسلمان کہنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور کتاب و سنت کے ماننے والے، اور بیگانے ان کی تو علیحدہ بات ہے، ان کو تو آنے کی ضرورت نہیں. وہ تو آئیں گے جمعے کو فرض سمجھ کر کے ہم نے یہ دو رکعت پڑھنی ہے، بس ہم پڑھ کر اللہ کے اوپر یہ بوجھ ڈال دے کہ لے ہم نے پڑھ لیا، اب تو جان اور تیرا جمعہ جان. اپنے کی یہ حالت ہے، قریب گھر ہوں گے، اٹھیں گے تب جب جمعے کا اختتام ہوگا. یہ بدبختی اور نحوست کی علامت ہے، یہ دل کے تیر پن کی علامت ہے، یہ شفاوت کی علامت ہے، اور اس کا پتہ قیامت کے دن لگے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کہے گا، اللہ کہتا ہے وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب نصیحت کہاں؟ اب تو نے اپنے کان نصیحت سے بند کر لیے، کہیں کوئی بات نصیحت کی تیرے کان میں نہ پڑ جائے اور تجھ کو اپنی بیوی اور بچوں کو سیدھا کرنا نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ کو کتاب و سنت کے احکام کا علم ہو جائے اور تجھ کو کتاب و سنت پر عمل کرنا پڑ جائے. ہماری بدبختی نہیں، یہ زندگی، دنیا کی زندگی جس میں تو ڈوبا ہوا، یہ دنیا کا کاروبار جس میں تو مشغول، یہ دنیا کی زیب و زینت تیری بیوی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، گھر کی صورت میں، تیری کوٹھی کی صورت میں، تیری گاڑی کی صورت میں، جس میں تو ڈوبا ہوا اور بدبختی نے تجھ پر غلبہ حاصل کیا ہوا، آج تجھ کو اس کا احساس نہیں. اس وقت تجھ کو احساس ہوگا جب کہا جائے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب تیرے لیے نصیحت حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں. نہ اپنی بربادی کرو گے، اللہ اس کے رسول کو تو کوئی اس کا گناہ نعوذ باللہ نہیں پہنچتا، اس کا بوجھ اللہ اس کے رسول پر تو نہیں، اسلام تو تمہارے نہ آنے کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا، اس کی تو مٹی پلیت نہیں ہوگی، اس کا اس کی عزت اور وقار میں کمی نہیں ہوگی. نہ آؤ جمعے کو بھی، نہ آؤ باہر میں جاؤ، جہنم میں جاؤ. جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے وہ آیات پڑھی تھی جس میں اللہ کہتا ہے اچھا کرو گے اپنی جان کے لیے، برا کرو گے اپنی جان کے لیے، جنت حاصل کرو گے اپنے لیے، جہنم حاصل کرو گے اپنے لیے. اللہ کا کیا عطا جاتا ہے؟ ساری کائنات رب کا انکار کر دے، ساری کائنات رب کے ساتھ کفر کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں، اور ساری کائنات رب پر ایمان لے آئے اللہ کی عزت اور وقار میں کوئی بڑھوتی نہیں. وہ جیسے ہے ہے، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. رب کے تو اتنے فرشتے ہیں کہ تل بھرنے کی جگہ نہیں، ایک ایک فرشتہ جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع کرتا رہے گا. جو فرشتہ سجدے میں ہے اس کو سجدے میں ہی وہ پڑا ہے قیامت تک رب کی تسبیح کرتا رہا. بیت المعمور میں جو رب کا فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے زندگی بھر اس کو دوبارہ اس میں داخل ہونے کی مہلت نہیں ملتی. رب کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ عبادت اس لیے کرواتا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اگر تم نے جہنم میں گرنا ہی ہے جان بوجھ کر تم نے یہ ارادہ کر ہی رکھا ہے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اپنی نصیحت اس دنیا میں ان ایام میں حاصل کر لو, یہ پونجی آخرت کی جمع کر لو, قیامت کے دن یہی کام آئے گی, دنیا کا مال کام نہیں آئے گا. وآخر دعوانا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
سب کے صدقہ ایسے دو کہ دائیں سے دو تو بائیں کو پتہ نہ لگے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صدقہ سے یہ ریاکاری والا نہ ہو, اس میں دکھلاوا نہ ہو, اس سے مراد یہی. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جس سورت کی زیادہ آیات مکے میں نازل ہوں وہ مکی ہے اور جس کی مدینے میں نازل ہوں وہ مدنی ہے؟ جبکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہجرت سے پہلے والی تمام سورتیں مکی ہیں اور بعد والی مدنی ہیں. ہاں یہ صحیح ہے, بعض آیات بعض سورتوں کی مکی سورتوں کی مدینے میں نازل ہوئی. صحابہ نے بیان کر دی کہ یہ آیت تو مدینے میں نازل ہوئی, باقی ساری سورت مکے میں نازل ہوئی, اس سورت کو مکی سورت کہا گیا. بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے اور فوت شدگان کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. اللہ تمام بیماروں کو شفا دے, اور وہ لوگ جو توحید و سنت پر فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے. دو تین دن ہوئے ہیں کہ قرآن پاک میں بال نظر آئے ہیں, کیا ماجرا ہے ذرا تفصیل سے بیان کریں. کچھ بال سفید ہیں, کچھ کالے ہیں, کچھ سبزی مائے ہیں. یہ صرف ہمارے گھر میں نہیں بلکہ تین گھروں سے یہ واقعہ سن کر گھر میں بھی دیکھا ہے تو واقعی بال تھے. یہ قرآن پاک کے 20ویں اور 30ویں پارے میں ہیں. یہ بال کسی نے رکھ دیے ہوں گے, کوئی جادو کرنا چاہتا ہوگا, کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا, اس نے رکھ دیے ہوں گے, ورنہ بال کا نظر آنا یہ ایسی کوئی بات نہیں. سنا ہے تعویذات سے کام ہوتے ہیں, کیا یہ صحیح ہیں؟ کتاب و سنت کا تعویذ بیماری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ قرآن شفا ہے. شفا لما فی الصدور, روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے, جسمانی بیماریوں کا بھی. اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے, یہ ایک وسیلہ ہے, اس میں برکت ہے. لیکن اس سے کیا کام ہو کہ آپ سمجھیں کہ سب کچھ ہی ہو جائے گا, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اگر کسی سے اس قسم کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں مانتے, اور کیا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے کہ نبی پر بھی تو جادو ہوا, کیا ہم پر نہیں ہو سکتا؟ قرآن صرف تعویذ لکھنے لکھانے کے لیے نہیں, قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے, ہم اس کی اتباع کریں, مانیں اس کی بات جو کچھ اس کے اندر موجود ہے. یہ نہیں کہ تعویذ لکھ لو اور اپنا کام چلاتے رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے, اس کا توڑ قرآن کی یہ دو صورتیں تھیں, قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق, ان کو پڑھ کر اللہ کے نبی دم کیا کرتے تھے. اگر کسی پر جادو ہو جائے تو وہ بھی آیت الکرسی سورت بقرہ کی گھر میں تلاوت کرے اور یہ دو صورتیں پڑھیں. کیا بچے کا نام طہٰ رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں رکھا جا سکتا ہے. کیا دوران اذان بیت الخلاء میں جا سکتا ہے؟ اور کیا ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہوں یا غسل کر رہے ہوں تو ہمیں اذان کی آواز سن کر فوراً اٹھ جانا چاہیے کہ یا نہیں؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی.
جمعے کے فرضوں میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں، یہ جمعے کی نماز نہیں، اور کیا ان کے آخری رکوع پڑھنے چاہیے؟ ہاں جمعے میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہر نماز میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور جتنا وقت ہو اگر آپ بھی پڑھنا چاہے آخری رکوع بھی پڑھ سکتا ہے. شہید کی فضیلت بتائیں، کیا اس سے شہید ہونے کے بعد قبر میں وہ سوالات نہیں پوچھے جائیں گے جو عام مرنے والے آدمی سے پوچھے جائیں گے؟ کیا وہ اس صورت میں بھی جنت میں جائے گا جبکہ پرلے درجے کا گنہگار آدمی ہو؟ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ مواحد ہے اور اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، اس جان کی قیمت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ہاں باقی یہ رہ جاتا ہے کہ اگر کسی کی امانت یا قرض اس نے دینا تھا اس نے نہیں دیا، یہ اس کو واپس کرنا پڑتا ہے، اس کا گناہ اس کو ملتا ہے. اللہ اپنی طرف سے اس کی طرف سے دوسرے کو راضی کر لے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ اس پر اس کی پکڑ ہوتی. وَالَّذِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آج تک یہی بتلایا جا رہا ہے کہ نبی ان پڑھ تھے، لیکن اوپر معنی قوم امی تھی، نبی نہیں تھے. یہاں قوم امی ذکر ہے اس آیت میں، لیکن دوسری آیت میں النبی الامی قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی بھی امی تھے، ان پڑھ تھے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیا ذکر سے میرے نصیحت ہے؟ کیا نصیحت بھی حدیث ہے؟ کیا حدیث بھی قرآن کی طرح اللہ محافظ ہے؟ کیا حدیث بھی بذریعہ وحی نازل ہوئی ہے؟ ہاں حدیث بھی بذریعہ وحی نازل ہوئی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ، اسی طرح حدیث کا محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہے. ذکر سے مراد نصیحت ہے اور اس سے مراد کتاب و سنت ہے. کیا دو سجدوں کے درمیان جلسہ استراحت میں شہادت کی انگلی اٹھانا جائز ہے؟ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ پر بعض لوگ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں. تشہد میں بیٹھتے ہی اپنی انگلی کو خم دے لیا جائے، یہی سنت سے ثابت ہے. رکوع میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ رکوع میں نظر دو پیروں کے درمیان میں ہو تاکہ آپ کا سر سیدھا رہے. بغور اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. آج کل الٹرا ساؤنڈ ایکس رے کے ذریعے ڈاکٹر حضرات بتا دیتے ہیں، اور اگر الٹرا ساؤنڈ سے پہلے ہی کوئی آدمی پیٹ چیر کر بتلا دے کہ دیکھ تیرے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو الٹرا ساؤنڈ سے پہلے بھی تو لوگ بتا دیتے تھے، پیٹ چیر دیا، چھری مار دی اور کہہ دیا دیکھ لڑکا ہے یا لڑکی. یہ ایک وسیلہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا، چھری کے ساتھ پیٹ چیرا اور بتلا دیا دیکھ کر. اسی طرح الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے ایک ذریعہ استعمال کر کے اندر کی چیزیں دیکھی تب بتلایا. اللہ کا دعویٰ بغیر ذریعے کے ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے دیکھ کر بتلاؤ، ورنہ پیٹ چیر کر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں. بارش کب ہوگی یہ کوئی نہیں بتلا سکتا، لیکن آج کل کے محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں. اب وہ بتلا دیتے ہیں کہ بارش ہوگی اور بدلا صاف رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی اور اللہ بارش برسا دیتا ہے. محکمہ موسمیات والے اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، بعض دفعہ صحیح نکل جاتا ہے بعض دفعہ غلط، 100% بات ان کی صحیح نہیں ہوتی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.